بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے سرفراز فرمایا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. عجل پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے ہم انسانوں کی زندگی میں ہدایت کا، رہنمائی کا ایک سلسلہ شروع فرمایا ہے. دین مبین کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی فکر ایسی نہیں ہوگی جو اتنی آسانی سے، اتنے کم وسائل کے ذریعے سے انسانوں کو کمال کے اوپر فائز کرے. دین کا اور خدا متعال کا تعلق یہی ہے، چونکہ خدا خالق کائنات ہے، وہ ہماری رگ و روح، ہماری تمام روح، تمام جڑوں سے، تمام حقیقتوں سے واقف ہے. تو یقیناً اس کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، ہماری زندگی کی تمام مشکلات اس سے حل ہونی چاہیے، چاہے وہ مشکلات انفرادی مشکلات ہوں، چاہے وہ تعلق اجتماعی مشکلات ہوں، چاہے ان کا تعلق ہماری معاش سے ہو، چاہے ہماری سیاست سے ہو، ہمارے معاشرے سے ہو، سب کو اس دین کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ یہ دین ان مشکلات کو حل کرنے کا دعویٰ نہ کرے، تو پھر دین کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کامل ہو گئی اسی وقت جب وہ دعویٰ کرے کہ جتنی بھی تمہاری مشکلات ہیں وہ سب اس دین کے ذریعے سے حل ہوں گی. اب یہ نظریاتی طور پر تو بالکل صحیح ہے، نظریاتی طور پر تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ دین، چونکہ دین کامل ہے، کامل دین کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ دین ساری مشکلات کو حل کرے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ساری مشکلات کم از کم فی الحال حل نہیں ہو رہی، ہماری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے. اور دنیا کی مشکلات سے بھری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دین کے نام پر قربانی دینی پڑتی ہے، دین کے نام پر امتحان میں پڑنا پڑتا ہے، آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کو خدا تعالیٰ خود بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تمام چیزیں جس سے قربانی دینی پڑتی ہے، ان میں مشکل آئی کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، اس کو جھیلنا تو مشکل ہے لیکن نظریے میں کوئی ہماری کمی واقع نہیں ہوتی، نظریے میں ہمیں اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو دین نے کہا تھا کہ ملے گا وہ بھی نہیں مل پائے، مشکل وہاں پہ آتی ہے۔ بس اگر میں اور آپ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں اور دین پر عمل کرنے کے دوران دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، تو دین کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوگا، تمہیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دین کی راہ پہ عمل کرتے ہیں، دین کی راہ پر عمل کرنے میں چار ہمارے دوست بنتے ہیں، چار ہمارے دشمن بھی بنتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ جب کوئی انسان حق کے راستے پہ چلتا ہے تو کچھ حق کے ماننے والے اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، کچھ حق کی مخالفت کرنے والے، باطل کے چاہنے والے اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اس میں مشکل نہیں ہے۔ کبھی حق کی خاطر غربت اٹھانی پڑتی ہے، کبھی حق کی خاطر تنہائی اٹھانی پڑتی ہے، ان تمام میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کہیں اور ہوتی ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دین کا دعویٰ تھا کہ یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دو اس کے جیسے مثالیں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دین، اس کی ایکو کی آواز کو پلیز مینیج کر دے گا، رخ کسی اور طرف کرتے ہیں اسپیکر کا تاکہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل، بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اصل میں اگر بولنے والے کو خود اپنی آواز آتی رہے تو پھر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنی دیر میں آپ کنسنٹریٹ کرنے لگتے ہیں پیچھے سے دوبارہ آواز آنے لگتی ہے، تو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک ہی آواز آ رہی ہو اور دوبارہ پیچھے سے ایکو نہ ہو رہی ہو۔ پتہ نہیں آپ لوگ جب اس بات کو خود بولنے کی طرف جائیں تو آپ اس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے معلوم یہ آواز کس طریقے سے مینیج کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، جی بالکل محمد آل محمد معجل فرج، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد معجل۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد محمد و محمد و عجل فرج۔ سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، بالخص وہ لوگ جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان تمام کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نہیں معلوم اب آپ کے لیے بہتر ہوا یا نہیں ہوا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ارجوا کہ جو مشکلات جن کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین نے وعدہ کیا تھا کہ حل ہوں، ان کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ایک مثال ہے دل کے اطمینان کی، خدا تعالیٰ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ ہمیں دولت دے گا، کہ دین کے نام پر ہمیں دولت ملے گی، نہ خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمارے گھروں میں وسعت دے دے گا، دین کے نام پر ہمارے گھر بڑے ہو جائیں گے، نہ حتیٰ خدا نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے کہ دین کے نام پر ہمیں طاقت دے دے گا, دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے لیے ہو جائیں گی. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. صلی علی محمد وال محمد وعجل فرج. دین نے ان تمام چیزوں کا ہم سے وعدہ نہیں کیا, لیکن جس چیز کا دین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دے گا, وہ ہمارے دلوں کا اطمینان ہے. دین ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم دین پر عمل کرو گے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ہمیں دلوں کا اطمینان نہیں ملے تو پھر ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو خدا نے ہمیں دینا تھا, جو خدا چاہتا تھا کہ ہم پیروی کریں. بس انفرادی سطح پر جو چیز خدا نے ہمیں وعدہ دیے وعدے میں کہی ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے, یہ ہمیں چاہیے, ایک اچھا پیرامیٹر ہے. دوسری طرف سے معاشرے کی سطح پر وہ ہم سے نہیں کہتا معاشرے میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے جب مدینہ کے اندر حکومت تشکیل دی, 10 سال کے اندر 70 سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے جب 70 سے زیادہ جنگیں ایک معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں 10 سال کے اندر, اس کا مطلب ہے ہر سال میں 7 جنگیں ہوئی ہیں کم از کم اوسطاً. ہر سال میں 7 جنگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1.5 مہینے پر ایک جنگ ہونی ہے. اگر آپ تصور کریں اگر ایک معاشرے کے اندر ایک شہر کے اندر جہاں فوج نہیں ہوتی لوگوں نے جنگ میں جانا ہوتا ہے, یہ تو فوج کا تصور بعد میں آیا تھا. ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسی جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو میں اور آپ اپنے گھروں میں رہنے والے, کاروبار کرنے والے, زراعت کرنے والے, مویشی پالنے والے, یہ لوگ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کے نبی کے حکم پر جنگ میں شرکت کرتے تھے. اگر کوئی معاشرہ ہر 1.5 مہینے کے اوپر اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگ کرنے جا رہا ہو تو اس کی معیشت کہاں بچے گی, پھر کاروبار کیا بچے گا اس کا. لہٰذا اس 10 سال میں آپ امیر المومنین کے پاس کوئی کاروبار نہیں دیکھیں گے, کوئی معیشت نہیں تھی, کوئی زراعت نہیں تھی, بولا ہمیشہ جنگ کے لیے تیار تھے. اچھا اس جنگ میں خرچہ بھی اپنا خود اٹھانا پڑتا تھا, سواری بھی اپنی لانی پڑتی تھی, کھانے پینے کا خرچہ بھی خود ہی کرنا ہوتا تھا, اسلحہ بھی اپنا لانا پڑتا تھا. ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ جنگ کے میدان کے نزدیک پہنچ جایا کرتا تھا, اللہ کے نبی سے کہتا تھا میرے پاس سواری نہیں ہے, اگر آپ کے پاس سواری ہے تو دے دیں. جو سورہ توبہ کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے, تم نہیں جا سکتے جنگ میں. واپس جانے لگے تو رونے لگے کہ ہم جہاد کی فضیلت سے محروم رہ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آئے کریمہ نازل فرمائی. اس زمانے میں جنگیں یہ ہوتی تھیں. جس معاشرے کے اندر دین آیا تھا سب سے پہلے, کامل ترین دین تھا, اللہ کے نبی وہاں پہ انسان کامل تشریف فرماتے, یہ نہیں تھا کہ اس معاشرے کے اندر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. نہیں, میں نے عرض کیا 70 دفعہ جنگیں ہوئی تھیں. اللہ نے وعدہ کس بات کا دیا تھا؟ پھر اللہ نے وعدہ دیا تھا وہ یہ کہ تم کتنا ہی خوف میں رہو, کتنا ہی مصیبتیں تمہارے آئیں, تمہارے دلوں میں الفت رہے گی. یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا کہ خدا نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. اے نبی اگر آپ پوری دنیا زمین و آسمان کی نعمتیں ان کے اوپر نثار کر دیتے آپ ان کے دلوں کو متحد نہیں کر سکتے تھے. بس فرض کریں یہ 2 پیرامیٹر ہم لے لیتے ہیں, اور بھی بہت ساری نشانیاں لی جا سکتی ہیں. معاشرے کے اندر شاید عدل و انصاف نہ ہو لیکن عدل و انصاف کا رواج ضرور ہوگا. اگر نہ ہو عدل و انصاف کا رواج, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ وہ دیندار معاشرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے وعدے میں کہی ہیں کہ اگر دین پہ عمل کرو گے یہ کچھ نصیب ہوگا. وہ نصیب نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر, دینداری کے اندر کوئی کمی ہے. یہاں پہ بھی عرض کرتا چلوں, دین میں کمی نہیں آتی, دینداری میں کمی آتی. دین تو وہی جو اللہ نے بھیجا ہے, اس میں اب کیا کمی آنی ہے؟ تو خدا تعالیٰ کا دین آ چکا ہے, دینداری میں کمی آتی ہے. تو اب ہمیں اور آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے, دیندار ہونے کے ناطے, دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے, سب سے آخری جو اہم نقطہ ہے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے, قربانیاں دینے والے ہونے کے ناطے, ایک دفعہ دور ایسا دور ہوتا ہے دین پہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں قربانی نہیں دینی ہو رہی ہوتی. اب وہ دور ہے جب ہمیں پتہ ہے دین پر عمل کرنے والے نے قربانی بھی دینی ہے. جن لوگوں نے زندگیوں کو اپنے فسق و فجور میں لگایا ہوا ہے وہ قربانی نہیں دے رہے, جو دین کے نام پہ زندگی گزار رہے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو اب اگر ایسا دور ہے کہ جس میں آپ کو دین کے نام پر قربانی بھی دینی ہے, تو پھر ایک سوال ہے, جب ہم دین کے نام پر قربانی بھی دے رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, تو یہ جو دین نے ہمیں 2-3 وعدے دیے تھے جو ہم نے دنیا چھوڑ کر ان وعدوں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کیا تھا, یہ وعدے کیوں نہیں نصیب ہو رہے ہمیں؟ नई दौलत मिलती ना मिले हम भी नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम दिल को सुकून तो मिलना चाहिए ना। नहीं हमें मिली ताकत ना मिले, दुश्मन नहीं हारता ना हारे, कम से कम हमारे दिलों को तो मुत्तहिद होना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर सवाल ये कि इतनी हम कुर्बानी भी दें वो भी ना मिले जो दीन वादा करे, तो फिर होना क्या है हमारे साथ। हम यहाँ पर इस स्टेज पर आकर हमें सोचना होता है दीन का वादा तो गलत नहीं हो सकता, हमारी दीनदारी में कोई जगह है जिसको हमें सही करना है। अच्छा अब ये सादा सा स्टेटमेंट है, मैं इसको अभी दोहरा देता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ हम दीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, दीन के बारे में गुफ्तगू करते करते कोई बात ऐसी कहते हैं जो बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड होती है, उससे मुश्किल हल नहीं होती। मसलन कोई बच्चा हो, फर्ज करें इम्तिहानात में कामयाब नहीं हो रहा है, मेरे सामने आए मुझसे पूछे मेरी मुश्किल क्या है, मैं उससे कहूं मेहनत करो, क्या कहेगा मुझसे? कि भाई ये तो बहुत सादा सी बात है, मेहनत करो, ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूं और क्या करूं। तो मैं उससे कहूं तुम पढ़ाई क्या करो, तुम पढ़ाई पे मेहनत क्या करो, तुम पढ़ाई पे मेहनत कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर हमसे जैसे कोई पूछे भाई ये जो दीनी माशरा है ये अपने असर को हासिल नहीं कर पा रहा जो दीन ने वादा किए थे, तो इसे क्या करना चाहिए, तो जवाब में कोई क्या दीन पे तवज्जो दे, दीन पे अमल कर। बात सही है, गलत नहीं है स्टेटमेंट, दीन पे अमल करें, दीन पे तवज्जो दें, लेकिन मुश्किल हल नहीं हो रही, बहुत जनरलाइज्ड है, इतना उमूमी बयान है कि इस उमूमी बयान से मुश्किल हल नहीं होती है। बिल्कुल जैसे उस बच्चे की तरह उससे हम कहते हैं मेहनत करो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, टाइम दिया करो, तो क्या मैं सब कुछ दे रहा हूँ पहले से। आज अगर आज हम कहें लोगों से दीन पे तवज्जो दो, तो कहते हैं दीन पे तवज्जो दे रहे हैं, अब और क्या करेंगे, दीन पे तवज्जो देना नहीं है क्या? लोग मजालिस के अंदर आ रहे हैं, लोग मसाजिद के अंदर जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं दीन के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कराची कोई पीछे नहीं है इस मामले के अंदर, कम अज कम पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में तो शायद कराची काफी मरतबा साबित हुआ है, कई मरतबा साबित हुआ है कि काफी आ गया कराची, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन के नाम पर कुर्बानी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब प्रिसाइसली बिल्कुल अगर कोई नुक्ता रखे, हाँ ये वो जगह है जिसके ऊपर मेहनत की जरूरत है, वो जगह कौन सी है? उमूमी बयानात से मुश्किल हल नहीं होती, बिल्कुल खास अगर कोई पिन पॉइंट कर सके कि हाँ भाई इसके ऊपर अगर तवज्जो दे दो शायद मामला इससे हल होता, समझ में आता है। तो हमने इसको सोचते हुए चंद नुकात सोचे कि भाई अगर इस तरह से बिल्कुल पॉइंट रख के कहा जाए इसके ऊपर मेहनत करें मामला शायद बेहतर होता है, तो ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तीन दिन में कोशिश करेंगे, और जगह भी कहीं बयान किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी खिदमत में बयान करेंगे हाँ भाई ये चंद पॉइंट समझ में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जाफे थे यार कोई नई आबादी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दसियों साल हो गए दायरे बसे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अहले बैत के चाहने वाले होते हैं उनको मजलिसें सुनते हुए भी कोई एक दो मजलिसें तो नहीं सुनी होती, उन्होंने सारी जिंदगी मजालिस सुनी होती हैं, तो वो सैकड़ों हजारों मजालिस सुन चुके होते हैं। इन सब को देखते हुए अगर कोई ये कहे पॉइंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर अगर मैं मेहनत कर लूँ तो मुस्तकबिल बेहतर होगा, अब इसमें कुछ मेरी जैसी उम्र के हैं तो कहते हैं भाई जब तक मुस्तकबिल बेहतर होगा हम दुनिया से जा चुके होंगे, शायद ऐसे ही हो जाए, लेकिन कुछ हैं जो यंग हैं उनकी एज कम है तो उनके सामने एक मुस्तकबिल है कि अगर हाँ इसके ऊपर मेहनत कर लो तो शायद तुम्हारा मुस्तकबिल और बेहतरी की तरफ चल निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। वो चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में एक एक करके अर्ज होंगे, आज एक इंतहाई बुनियादी नुक्ते से शुरू करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका एक पस मंज़र है, पस मंज़र ये है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए माशरे में हरकत के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इल्म भी चाहिए होता है, तक़वा भी चाहिए होता है, सियासत की भी ज़रूरत होती है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको बुनियाद करार दिया जा सके? ये अगर सही हो तो बाकी चीज़ें सही होती हैं, वो सही ना हो फिर बाकी चीज़ें सही नहीं होती। तो दुनिया के मुख्तलिफ माशरों ने मुख्तलिफ हल तैयार किए हैं, मसलन कुछ माशरे ऐसे हैं जिन्होंने दौलत को अपने लिए हल समझा है, और किसी हद तक हम में से अक्सर लोग इस बात के कायल हैं कि हाँ दौलत मुश्किल का एक हल है। मिसाल के तौर पर आपने यकीनन ये जुमला बहुत दफ़ा सुना होगा, मैंने तो बहुत दफ़ा सुना है, लोग आकर हमसे कहते हैं कि ये देखना चाहिए ये यहूदियों ने इस काम को कैसे किया, वो लोग कैसे मुत्तहिद हैं। तो फिर एक दूसरे को मिसालें देते हैं कि वो लोग जब बिजनेस करते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है, उनके बिजनेस का एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, वो पैसे लेके इस तरह तकसीम कर देते हैं, पैसे से इस तरह से साथ दे रहे होते हैं। जितना पॉइंट घूम रहा होता है वो सारा का सारा पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। आया तशय्यों की मुश्किलात पैसे से हल की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बुनियादी फिक्र होती है, हर कौम के लिए एक नुस्खा नहीं चल सकता। यानी हम ये कहेंगे एक कौम ने अमेरिका के फला हिस्से के अंदर इस नुस्खे पे अमल किया, वो कामयाब हो गए, तो अब यही नुस्खा पूरी दुनिया के लिए लिख दें। जैसे कि हमारे यहाँ जो ये इदारे होते हैं, डोनर एसोसिएशंस होते हैं, डोनर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सब के ऊपर एतराजात में से एक एतराज ये होता है कि इनके पास एक नुस्खा तैयार होता है डेवलपमेंट का। कोई भी मुल्क इनसे कर्जा मांगता है वो ये कहते हैं भाई ये नुस्खा है, आप इस नुस्खे पर अमल करना है। अब उस नुस्खे का उस मुल्क के ऊपर अच्छा असर पड़ गया तो किस्मत अच्छी हो गई, वरना मामूलन उस नुस्खे का अच्छा असर नहीं पड़ता, माशरे तबाह हो जाते हैं। और इसकी एक निशानी यह है कि दुनिया में जितने मुल्कों ने भी IMF वर्ल्ड बैंक टाइप के इंस्टीट्यूट से कर्ज लिया है बाहर निकल आएगा, आज तक कोई मुल्क बाहर नहीं निकलता, इस तरह नहीं निकला है। एक दो मुल्क एक्सेप्शनल हुए हैं, वो किसी और तरीके से निकल आए, इनके बताए हुए नुस्खों के ऊपर नहीं निकले। तो अभी मसलन ये जो दौलत का नुस्खा, ये भी ऐसे ही है कि भाई उन्होंने एक कौम ने एक इलाके के अंदर अपने खास हालात की वजह से दौलत को पॉइंट बनाया, उस दौलत से कुछ चीजें उन्होंने हासिल कर ली। अब उनको बेजाहिर कामयाब होता देखकर हर बंदा एक दूसरे से कह रहा है हमें भी यही करना चाहिए, और ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये जो दौलत कामयाब हुई है ये खास पस मंजर के अंदर कामयाब हुई है, उस बुनियाद पर शायद यहां पर कामयाबी नसीब नहीं होगी। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद माशियात की जबान में जितना कुछ निजाम चलता है वो सारा डिमांड सप्लाई पे चलता है। माशियात के निजाम में सब जो कुछ चलना है वो इसी पे चलना है। वहां इंसान भी एक प्रोडक्ट है जिसकी एक कीमत होती है। तो मिसाल के तौर पे कहते हैं आप मजदूर को ज्यादा पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, मजदूरों को अगर ज्यादा पैसे दिए तो क्या होगा? यानी ये कीमत फिर दोबारा आपको आखिर में उतनी देनी पड़ेगी जो इसको इसका हक है, इससे ज्यादा देने का फायदा नहीं है। अच्छा, कम देंगे तो क्या होगा? यानी कम देने से भी कोई फायदा नहीं होगा, ये एक दफा फिर उसी पर आ जाएगी जिसपे आपको देना चाहिए। कम देंगे तो मजदूर मरना शुरू हो जाएंगे, इनकी तादाद कम हो जाएगी, जब तादाद कम हो जाएगी तो उसके बाद इनकी कीमत बढ़ जाएगी, फिर जब इनकी कीमत बढ़ेगी तो लोग ज्यादा मजदूर बनेंगे, फिर दोबारा कीमत वहीं आ जाएगी जहां पे होनी चाहिए। तो वो मजदूर और इंसान को भी डिमांड और सप्लाई पे देखते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ऐसे देखता है, डिमांड सप्लाई पे देखता है। यानी खुदा ने मुताल फरमाता है इन्नमल मोमिनुना अखवा, मोमिन एक दूसरे के भाई भाई होते हैं। डिमांड सप्लाई का रिश्ता नहीं होता, इससे बढ़कर भी रिश्ते होते हैं। उनकी नजर में इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, उनकी नजर में जो कुछ होता है वो पैसे की बुनियाद पे होता है, डिमांड सप्लाई पे होता है। अब अगर उनका कोई नुस्खा वहां पे कामयाब गया था, इस माशरे में कामयाब जाएगा वो नुस्खा? कभी भी नहीं होगा। इस तरह के नुस्खे कामयाब नहीं जाने। बस ये जो सादा सादा हम लोगों के जहन में आता है, फला कौम ने ये किया था वो कामयाब हो गई थी, फला कौम ने उस तरह से किया था ये कामयाब हो गई थी, इन चीजों से कम फिलहाल इस तरह से हल नहीं हो पाएगी। इससे खत नजर कि पैसा भी कहां से आएगा? उन्होंने कई सौ साल कौमों को जानवरों की तरह लूटा खसूटा है, पैसा जमा किया है, उनका कैपिटल मुफ्त में नहीं आया है। ये जो अंग्रेज कौम इंग्लिस्तान वाले आजकल ह्यूमन राइट के चैंपियंस हैं, ये 1920 तक 12 साल के बच्चों से 12-12 घंटे माइंस में काम लेते थे। 1920 के करीब ये कानून बना था कि 12 साल के बच्चे से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। इस तरह इन्होंने अपनी कौम को लूटा है, तब कहीं जाकर इनके पास कुछ बना है। इसी तरह इसी इंग्लिस्तान ने हमें लूटा है, बरसगीर के लोगों को लूटा है, और जितनी तरक्की आई इनकी इक्तसादी तरक्की आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं 1870 के बाद आया, वो सारा का सारा यहाँ के लूटे हुए से आया। मुबालग आ रहा ही नहीं है कि क्योंकि जज्बाती बातें होती हैं, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, क्या ये ऐसा हुआ था। तो वो पैसा भी कहां से आया और वो पैसा किस कौम पर, किस मेंटेलिटी की कौम पर लगा, उससे क्या नतीजा मिला? ये नतीजा मिला कि छोटा सा एक ग्रुप न कि अदल कर रहा हो, दुनिया का सालिम तरीन ग्रुप है। क्या शिया कौम को हम ये समझ रहे हैं कि हम शिया कौम के लिए पैसे जमा करें? पैसे जमा करने के बाद पैसे के रिश्ते में इस कौम को जोड़ लें, उस रिश्ते में जोड़ने के बाद इंसानों को मशीन बने और पुर्जे समझें, और मशीन और पुर्जे बनाने के बाद इस कौम को दूसरे कौमों के ऊपर ऐसी हुकूमत दिलवा दें जैसे वो सहयोनियत पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है। शिया कौम के लिए ये आइडियल्स हैं? कहां से आइडियल हो सकता है उस कौम का जिसके इमाम ने आने के बाद यमलाउल अर्ज़ क़िस्तन वअदला कमामुल अज़्ज़ुलमन वजौरा, जो कौम कह रही है हमारे इमाम आएंगे जमीन पर अदल इंसाफ फैलाएंगे ऐसे ही जैसे वहां पर जुल्म जौर फैला था, वो कौम कब जुल्म को इस्तेमाल करके हाकिमियत बना सकती है? इसका मतलब है ये नुस्खा इस कौम के लिए नहीं है, इस कौम के लिए कुछ और होना चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अगर यूं सोचें कि भाई हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद चाहिए, कहां से शुरू करें, कोई कहे शुरू करें पैसे से, नहीं पैसे से नहीं होगा, खतन नहीं होगा। इसी तरह एक और फिक्र के ऊपर भी दो जुमले अर्ज करूं तो चंद जुमले अर्ज कर दूं। कोई ये समझ रहा है और हम में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं बाहर से कोई आएगा और सही कर लेगा, ये दुनिया में किसी कौम के साथ नहीं हुआ है। दुनिया में कभी किसी कौम के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि बाहर से कोई आकर अंदर से सही कर ले। कौमें खुद अपने आप को सही कर रही होती हैं, उस सही करने में एक दर्जे के ऊपर पहुंचती हैं, एक शऊर के ऊपर पहुंचती हैं। उस वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाहर वाला कोई रहनुमा इनका साथ दे देता है, ये होता है। मसलन लुबनान के अवाम एक मौके पर अपने आप को सही करने की जद्दोजहद में मशगूल थे, उनके अंदर मिसाल के तौर पर इमाम मूसा सदर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके पास कोई फौजी महारत जानने वाला इंसान नहीं था, डॉक्टर चमरान पहुंच गए, उन्होंने साथ दे दिया। ये हो सकता है कौम तैयार हो गई हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो, एक बंदे की कमी पड़ रही हो, वो बंदा बाहर से आया उसने काम सही कर दिया, ये तो होता, ये हो सकता है। लेकिन हम ये सोचें कि लुबनान की कौम अपने आप को सही नहीं करना चाहती थी, वो कहीं और मशगूल थे, बाहर की एक कौम को हमदर्दी आई, उन्होंने कहा ये बेचारे पिस रहे हैं, हम इनका साथ देते हैं, इन्हें कुछ और बना देते हैं, वो तो सही नहीं होना चाह रहे थे, बाहर वाले आए, उन्होंने सब कुछ लाके वहां पे रखा और उसको सही कर दिया। ऐसे नहीं हुआ है, आज तक दुनिया में नहीं हुआ है, जो अब तक हमें समझ में आता है। लंबा बहुत बड़ा दावा इंसान ना करे, जितना कैद लगा दे जितना हमें समझ में आया, आज तक जितनी कौमों को दीन के नाम पर आगे बढ़ते देखा है उनमें ये काम नहीं हुआ है। उनमें काम कहां से हुआ है? उन्होंने खुद अपने आप को कुछ बदला है। कुरान करीम की आए करीमा इस बात के ऊपर गवाही है हमारे लिए कि नहीं, कोई कौम उस वक्त तक तब्दील नहीं होती जब तक खुद अपने आप को तब्दील नहीं करती। तो लुबे लुबा फिर इसी पर आता है, हमें अपने अंदर कोई तब्दीली चाहिए। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मैं कुल्ली बयानात के ऊपर इक्तिफा नहीं करना चाह रहा कि हम कहें दीन को सही कर लो बाकी सब सही हो जाएगा, नहीं, इससे बढ़कर कोई चीज चाहिए हमें। पहला पॉइंट जो अर्ज करने के लिए सारा मुकदमा आपकी खिदमत में अर्ज किया, कम से कम आज के लिए इस पॉइंट को अर्ज करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर किसी फर्द को किसी सही मकाम तक पहुंचाना हो कुरान करीम के नजदीक, पहली बातें जो उससे कहता है वो क्या है? मसलन कोई शख्स आया है, दीन का मोतकिद नहीं है, कतअन मोतकिद नहीं है, अल्लाह के नबी के सामने आया है, अल्लाह के नबी के सामने आके खड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी इससे कुछ पहली गुफ्तगू करना चाहते हैं, अभी मुसलमान नहीं है, दीन को नहीं मानता है, कुछ नहीं है इसके पास, अल्लाह के नबी के पास आके खड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू शुरू करता है, अल्लाह के नबी पहली बात क्या कहेंगे इसे, कहां से शुरू करेंगे? मेरा अपना जहन ये कहता है अल्लाह के नबी सबसे पहले इस बात से शुरू करेंगे कि तुमने कुछ सोचा समझा है। मेरा अपना ख्याल है यहां से शुरू करेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, कायनात के बारे में सोचा है, कहां से पैदा हुए हो, कहां जाओगे, कैसी जिंदगी गुजारना है, इस कुछ सोचा तुमने? यहां से काम का आगाज होता है, किस बात से? सोचने समझने से, फिक्र और शऊर से। अच्छा मसलन फर्ज फरमाया अल्लाह के नबी के सामने एक आदमी आया है इंतहाई जज्बाती किस्म का, बात बात में गुस्से में हो जाता है, बात बात में कस्में खाता है, बात बात में शमशीर निकालता है, बात बात में वो किसी को धमकी देता है, ये अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी पहला काम क्या करेंगे? इसके जज्बात को और बढ़ाएंगे क्या? سب سے پہلے اس سے کہیں گے ذرا اپنے جذبات کو کنٹرول کرو. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں دین کے اہداف میں آگے بڑھیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان اتحاد ہو, کسی مقام تک پہنچ جائیں, دین کی ذمہ داریوں کو ہماری قوم بھی انجام دے دے, پہلا اسٹیپ یہ ہوگا بھائی تھوڑا جذبات کنٹرول کر لو, عقل و شعور کا ساتھ دے دو, یہاں سے کام شروع ہوگا. اب میں ان دونوں کے اوپر چند جملات عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی بھی شخص میں, کسی قوم میں جذبات نہ ہوں وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. جذبات اچھے ہیں, خدا نے مطالعہ ہمارے اندر رکھے ہیں. ہر جذبے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. علم اخلاق کے اندر چار جذبات بیان کرتے ہیں, عقل کے مقابلے میں کہیں تو پھر تین رہ جاتے ہیں. ایک تو خود عقل ہے کہ جو بہت مثبت ہے, انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے. اس کے علاوہ تین جذبات اور ہیں. مثلا ایک جذبہ کہتے ہیں انسان کے اندر قوہ شہویہ, انسان کو جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے ابھارنے کا جذبہ. بھائی اگر میں مجھے بھوک نہیں لگے گی اور میں بھوک کو دور کرنے کی کوشش نہیں کروں تو بھوکا مر جاؤں گا, اٹھوں گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو انسان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے, جیسے ہی اس کو بھوک لگتی ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنی بھوک کو پورا کرنے کے لیے. یہ ایک جذبہ ہے. ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے قوہ غضبیہ. قوہ غضبیہ نام تو اس کا غضب ہے, اردو میں غضب کا مطلب اچھا نہیں ہوتا, لیکن قوہ غضبیہ کا جو علم اخلاق میں مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کبھی کسی خطرے میں پڑتا ہے, جب خطرے میں پڑتا ہے تو اسے کچھ ایسی طاقتیں چاہیے ہوتی ہیں جو اس کے اندر معمولا نہیں ہوتی. مثلا ایک عام آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ شیر سے لڑے, لیکن اگر کبھی اس کی جان خطرے میں پڑ جائے, یا مثال کے طور پر اس کے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے, تو یہ شیر سے بھی لڑ لیتا ہے. یہ جو شیر سے لڑا ہے اس موقع پر اس کے جسم میں ایک طاقت آتی ہے. یہ کس جذبے سے آتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں قوہ غضبیہ. یہ قوہ غضبیہ کی طاقت ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک ایکسٹراآرڈنری پاور ڈال دیتی ہے اس ٹائم کے اوپر, جو اس کے اندر معمولاً نہیں ہوتی. ایک اور انسان کے اندر جذبہ ہے جس کو قوہ وہمیہ کہتے ہیں. قوہ وہمیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کو, اور وہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں, جس کو ہمارے یہاں وہم کہتے ہیں, گمان کہتے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ یہ جذبہ ہوتا ہے انسان کا پلاننگ کرنے کا, کہ بھائی آج پانی آ رہا ہے, کل پانی نہیں آئے گا تو میں پانی کہاں سے لاؤں گا. اس پلاننگ کے جذبے کو انسان کے اندر, اچھا یہ جذبہ بھی انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے, کہ انسان اٹھتا ہے ابھی تو پانی ہے لیکن پھر بھی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے, ابھی تو کھانا ہے پھر بھی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ جذبے پائے جاتے ہیں. تمام جانوروں کے اندر قوہ شہویہ ہوگا. اگر قوہ شہویہ نہ ہو تو ہر جانور بھوکا پڑا رہے گا, کبھی اٹھے گا ہی نہیں. انسان کے اندر بھی ہے. ہر جانور کے اندر قوہ غضبیہ ہے. جب اپنے آپ کو خطرے میں دیکھے تو جانور اپنے دفاع کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ جذبہ انسان کے اندر بھی ہے. ہر انسان کے اندر, جانور کے اندر قوہ وہمیہ بھی ہے. کیا مطلب؟ اپنے مستقبل کو پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے, مستقبل کی ضرورتوں کو. تو یہ جو چوٹیاں ہوتی ہیں یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے گودام بنا کر زیر زمین انڈر گراؤنڈ میں یہ اسٹوریج کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے اسٹوریج جو ٹینکس ہوتے ہیں, اسٹوریج کے جو انہوں نے گودام بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ گودام ہوتے ہیں. یہ سب جذبے انسانوں کے اندر بھی ہیں, لیکن صرف ایک مشکل ہے, اگر یہ جذبے ہی جذبے رہ جائیں اور عقل پیچھے سے اسے کنٹرول نہ کرے تو یہ جذبے دنیا کے لیے تباہ کن ترین جذبے ہیں. ان کی تباہی کم نہیں ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اجل فرج یارے ہجری. آپ میں سے یقیناً کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دن بھر سخت وقت گزارا ہوگا, یعنی محنت کی ہوگی, اپنے کاموں کو انجام دیا ہوگا, اور اس میں سے کافی لوگ تھک بھی گئے ہوں گے, اور میرے خیال میں سونے کا ٹائم بھی ان کا نزدیک ہوگا. ہمیں شرمندگی ہے کہ تھوڑا دیر سے ہم شروع کریں, کیونکہ جس سے پہلے کہیں اور پروگرام ہے اس کو ختم کرتے کرتے یہاں تک آتے ہیں, پھر یہ ٹائم ہو جاتا ہے. بھارت جو تھکے ہوئے ہیں ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, جو سونے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کی نیند بگانے کے لیے, جو پہلے سے جاگ رہے ہیں ان کے ذہنوں کو اور زیادہ ہوشیار کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد بارے محمد. عجل فرجہ. تھکاوٹ بھی خدا کی نعمت ہے، کام سے تھکاوٹ ہو خدا کی نعمت ہے، آرام سے تھکاوٹ آؤ عذاب ہے پھر. یہ خدا کی نعمت ہے کہ کوئی انسان اپنے جسم کو کام سے تھکا کے بیٹھا ہو، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معنویات حاصل کرنا چاہتے ہیں، معنویات حاصل کرنا چاہتے ہیں، معنویات حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہوتا ہے اپنے جسم کو اللہ کی بندگی میں تھکاؤ، جسم کو تھکاؤ اللہ کی بندگی میں. یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے رسول اپنے جسم کو تھکاتے تھے، پیدل سفر بھی کرتے تھے، سختیوں کو بھی جھیلتے تھے، جبکہ چاہتے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی، سارے کام کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے اللہ کی بندگی کی راہ. اور میں نے عرض کیا نہیں معلوم کون کون سی مشقتوں کو اٹھاتے تھے. تو اگر یہاں پر کوئی ہے جو کسب حلال کے لیے اپنے جسم کو تھکا رہا ہے، اس کو خدا کا شکر کرنا چاہیے. القاد العیال ہی کل جاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے خاندان کے لیے کمانے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. روایت نے فرمایا اپنے خاندان کے لیے کمانے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. تو اگر کوئی اپنے خاندان کے لیے کسب حلال کے لیے گھر سے نکلا ہے، محنت کرتا ہے، کسی بھی قسم کی محنت، تھکتا ہے، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ گھر آتا ہے، اس نے واقعاً گناہ نہ کیا ہوں، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نزدیک محترم ہے، بہت محترم ہے. خدا تعالی ہمیں بندگی کی راہ میں تھکنے والوں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. یہ تینوں جذبے اچھے ہیں، جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. جانوروں کے اندر کنٹرول کا سسٹم اللہ نے ان کے اپنے اندر ڈال دیا ہے، اس کو جبلت کہتے ہیں. جانور تجاوز نہیں کرتا. یعنی معمولاً اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی انسان پہ حملہ نہیں کرتا معمولاً. ابھی کچھ ایکسیپشنز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ایک آدھ چیزیں الٹی سیدھی ہو جاتی ہیں جس کا سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہوا ہے، جس کے جو جانوروں کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. ابھی مثال کے طور پر امریکہ میں ایک پنجرے کے اندر دو شیر کئی سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، نہیں معلوم کیوں ایک اٹھا ایک دن دوسرے کو قتل کر دیا. کیوں ایسا ہوا وہ خود بھی حیران ہے کہ بھائی یہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کیسے اس نے کر ڈالا. تو یہ شیروں کی زندگی میں بھی کم ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک ریگولیشن ہے، ایک قانون ہے، کنٹرول ہے. وہ کنٹرول کہاں سے آیا ہے؟ عقل سے نہیں آیا ہے. اس کو کہتے ہیں جبلت. جانوروں کے اندر یہ جو کنٹرول ہوتا ہے اس کو جبلت کہتے ہیں. جانوروں کی جبلت میں خدا نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ کنٹرول ان کو مل گیا ہے. اچھا انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ انسانوں میں یہ کنٹرول عقل سے ہونا ہے. انسانوں میں جبلی کنٹرول نہیں ہے، عقل سے کنٹرول ہے. مثال کے طور پر اس کا دل چاہ رہا ہے، بھوکا ہے، کھانا کھائے، بالکل صحیح جذبہ ہے. یہ جذبہ نہیں ہوتا تو انسان ویسی بھوک سے مر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن کتنا کھانا کھائے کہ اوور ایٹنگ نہ کرے، کوئی جبلت روکے گی اسے؟ نہیں، جبلت نہیں روکے گی. پھر کیا روک سکتی ہے؟ عقل. عقل روک سکتی ہے. عقل کی نہ سنے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر انسان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، کبھی کوئی بیماری ہوگی، کبھی دوسری بیماری ہوگی. اللہ کے نبی نے ہدایت دے دی ہے، کہا جب بھی کھانا کھاؤ ایک حصہ اپنے پیٹ کا خالی چھوڑ دو. معنویت کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ، بلکہ معنویت کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے جو چھٹے امام نے بیان فرمائی، روایت اس کے اندر بھی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. عنوان بصری روایت کے اندر امام نے اس جملے کو ارشاد فرمایا، جب بھی کھاؤ تھوڑا سا کم کھاؤ، پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ. تو انسان کے پاس کوئی جبلی میکینزم نہیں ہے اپنے جذبات کو روکنے کے لیے. اس کو جذبات کے روکنے کے لیے صرف ایک ہے، عقل آئے بیچ میں اور روک لے. اسی طرح جیسے قوے شہابیہ کا مسئلہ، قوے غضبیہ کا معاملہ ہے. اگر انسان کو ایک موقع کے اوپر کسی بھی وجہ سے ایک دم سے اس کے اندر ایک جذبہ اٹھا ہے کہ نہیں کسی کو، کسی کا مقابلہ کرے، کسی سے لڑے، اب اس کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی جبلت نہیں ہے اندر، جبلت نہیں ہے. خدا نے جبلت سے بڑھ کر ایک عقل دی ہے، یہ عقل روک لے تو روک لے. اچھا اگر یہ عقل نہیں روک پائی تو کیا ہوگا؟ یہ وحشی درندہ بن جائے گا، ہمارے دور کے حساب سے صدام حسین بن جائے گا، لاکھوں بندے مارے گا اور بندے مارنے سے نہیں رکے گا. یہ ہے مشکل. قوہ وہمیہ خدا نے متعال نے دی تھی کہ تم منصوبہ بندی کرو، مستقبل کی پلاننگ کرو، کون سی جبلت اس کو روکے کہ مکاری نہ کرے؟ کوئی جبلت نہیں روکے گی، صرف عقل روک سکتی ہے کہ مکاری مت کرو، دوسروں کے خلاف گڈھے مت کھودو، جو تم گڈھا دوسروں کے لیے کھودو گے اس میں خود گرو گے، صرف عقل روک سکتی ہے. اگر عقل نہ روکے دنیا کا مکار ترین انسان بنے گا، اور اس دور کے اعتبار سے عمرو بن عاص بن جائے گا پھر، جس نے امیر شام کا ساتھ دیا اور امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. یہ سب ہوتا ہے. اچھا یہ تو چلو ایک بندے کے اندر ہو گیا، اگر ایک قوم اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد اگر اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس کے دوست ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں، یہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کرتا، یہ اس کی کامیابیاں دور ہو جاتی ہیں اس سے، اگر ایک قوم ایسی ہو جائے. اب سوال یہ کہ کیا قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ مثلا فرد کے اندر ہوتا ہے، ایک فرد عقل مند ہوتا ہے، ایک فرد جذباتی ہوتا ہے. ایک عقل مند انسان ہوتا ہے، ایک جذباتی ہوتا ہے. مثلا جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے بھائی تم اپنا وزن کنٹرول کرو، وہ پابندی لگاتا ہے اپنے اوپر، کہتا ہے میں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کھاؤں گا ورنہ میرے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تمہاری فضل فرض کرو شوگر لیول بڑھ رہا ہے تمہیں شوگر نہیں کھانا ہے، تو وہ اپنے اوپر کنٹرول لگاتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں کھانا ہے. یہ ایک عقل مند انسان ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں معلوم دوسرے کو اٹھ کے چماٹ مار دے، وہ اپنے کنٹرول کرتے کہتے یہ کیا نا انصافی دوسرے کو مار دوں، کیوں ماروں؟ اس کو شیطان بہکاتا ہے، اس کے خلاف منصوبہ بندی بناؤ، اس کو مکاری کرو اس کے ساتھ، وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ نہیں سکھایا، اللہ نے مجھے ہمدردی کرنا سکھایا، میں کیوں مکاری کروں؟ قوم کے ساتھ اگر ایسی ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ قوم کے ساتھ بھی یہی مصیبت آتی ہے. قوم جذباتی ہو جائے، اپنے اہداف کو تشخیص نہ دے سکے، جگہ جگہ اس جذباتی انسان کی طرح لڑنے کو تیار ہو جائے، قوم کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، قوم بھی ہدف حاصل نہیں کر پاتی، قوم بھی ہدف حاصل نہیں کر پاتی. اچھا جذباتی قوم کی اور عقل مند قوم کی نشانیاں کہاں ملیں گی؟ جذباتی قوم، عقل مند قوم، ان دونوں کی نشانیاں کہاں ملیں گی؟ میں آپ کی خدمت میں تاریخ سے عرض کر سکتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. آپ تصور کیجئے گا جب یہ جو کوفہ کے لوگوں نے سید الشہداء کو خط لکھے، کوفہ کے لوگوں نے سید الشہداء کو خط لکھے، جب یہ خط لکھ رہے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ امام سعد بھی، امام آ بھی سکتے ہیں ان کے پاس، پتا تھا کہ آ سکتے ہیں. اچھا جب امام آئیں گے تو کیا امیر شام یوں ہی اپنی حکومت حوالے کر دے گا یا مقابلہ کرے گا؟ مقابلہ کرے گا. اس کا جو بھی گورنر کوفہ کے اندر ہوگا وہ سید الشہداء کے حوالے یوں ہی تو نہیں کر دے گا نا، مقابلہ کرے گا. اچھا جب مقابلہ کرے گا تو کچھ لوگ مریں گے یا نہیں مریں گے؟ ہاں مریں گے. جب نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم حق کی خاطر اٹھے امام حسین جیسے کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ ہمیں آسانی سے جانے دے گا کیا؟ نہیں جانے دے گا. ہم سے لڑائی کرے گا، ہمارے خلاف مکاریاں کرے گا، ہمارے خلاف سازشیں کرے گا، ہمارے بندے بھی شہید ہوں گے، تب کہیں جا کر ہم حق کا ساتھ دے پائیں گے. یہ کوفیوں کو نہیں پتا تھا جب یہ خط لکھ رہے تھے، بالکل اچھی طریقے سے پتا تھا. جب اچھی طرح پتا تھا، دارالعمارہ کے سامنے کھڑے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کو شکست دینی تھی اور وہ خواتین آئیں، انہوں نے کہا تم میرے بھائی ہو، تم مر جاؤ گے میرا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ اپنے شوہر کو لے گئے، کوئی اپنے باپ کو لے گئے. اس قوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے کیا؟ پتا تھا. تو یہ جو خط لکھے تھے وہ کیوں لکھے تھے؟ جذباتی ہو کر، سوچ سمجھ کے نہیں لکھے تھے، جذباتی ہو کے لکھے تھے. جذبات میں آ کر دعوے کر گئے، اور جب دعوے کرنے کے بعد امتحان کا وقت آیا، سید الشہداء فرماتے ہیں وہ اذا محسو بالبلا قلت دیانو، پھر دیندار کم رہ جاتے. آپ ان کے خطوط کو پڑھ لیں، سید الشہداء نے ان کے خطوط کو دکھایا بھی ہے. عاشور کے دن خطوط کی بوریاں لوگوں کے سامنے پھینکی بھی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، عاشور کی تاریخ میں پڑھا. ان خطوط کو کوئی پڑھے تو کہے گا ان سے زیادہ امامت کا ماننے والا کون ہوگا؟ لیکن وہ جذباتیت دکھا گئے، اور جب موقع آیا قربانی دینے کا وہ قربانی نہیں دے سکے. اس کو ہم کہیں گے بھائی یہ جذباتی قوم ہے، یہ جذباتی قوم. اچھا اس کے مقابلے میں عقل مند قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر مثال تاریخ سے ہی دیکھنی ہے، اللہ کے نبی مکہ میں تشریف فرما تھے، قریش مکہ ان کے خلاف تھے، 10 ہجرہ میں عام الحزن میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس کوئی بڑی حمایت کرنے والی سیاسی شخصیت موجود نہیں تھی. اس تنہائی کے دور میں مدینے والے آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مدینے والے آئے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جب مدینے والے آئے ان کا ساتھ دیں گے تو حضرت عباس رسول خدا کے چچا کھڑے ہوئے، انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو پہلے سے سوچ لو، یہ جب وہاں جائیں گے تو یہ قریش اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ وہاں جا کے حملہ بھی کریں گے. تم اگر آج میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نئے دین کی خاطر، کل ان پہ حملے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. کہا نہیں، اگر ہم نے کہا ہے کہ ساتھ دیں گے ہم پھر ساتھ دیں گے. اچھا تاریخ نے بتایا کہ انہوں نے جذباتی باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد عقل مندی کے ساتھ اللہ کے رسول کا وعدہ دے کر یہ باتیں کی تھی. انہوں نے ساتھ بھی دیا، ساتھ بھی دیا، بھرپور ساتھ دیا اللہ کے نبی کا. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، کبھی کبھی انہوں نے بھی جذباتیت دکھائی ہے، کبھی کبھی انہوں نے بھی جذباتیت دکھائی. ان کی قوم کا بھی ایک جذباتی منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پھر اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فتح مکہ کے اوپر مال غنیمت تقسیم ہوا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین میں بہت مال غنیمت آیا. یہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو اللہ کے رسول نے نئے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے، جس کو ہم تالیف القلوب کہتے ہیں، نئے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے ان کو بہت مال غنیمت دے دیا. جب مال غنیمت دیا، مدینے والوں کو مال غنیمت کم ملا. یہ مدینے والے کون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ کتنے سال ساتھ دے چکے ہیں؟ سات سال. سات سال میں کمزور ترین حالت میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. رسول خدا نے اخوت کا رشتہ قائم کروا کے کہا آدھی دولت دے دو مہاجرین کو، دے دی. جنگ بدر احد کے اندر تنہا رہ گئے تھے، پھر بھی ساتھ دیا. ساری مصیبتیں، خندق کے اندر خندق کھود دی، ساری مصیبتوں میں ساتھ دیا. غزوہ حنین کے بعد جب مال غنیمت میں اللہ کے رسول نے نئے مسلمان ہونے والے کو مال غنیمت دیا، تو یہ جو سات سال سے ساتھ دینے والے مدینے کے لوگ تھے، یہ کھڑے ہو گئے. کہا اے اللہ کے رسول، جس دن آپ کے رشتے دار مسلمان ہوئے آپ نے ان کو دینا شروع کر دیا. یہ جذباتیت ہے یا عقل ہے؟ خالص جذباتیت ہے. تم کو نہیں پتا کہ اللہ کا رسول ہے؟ تم کو نہیں پتا انسان کامل ہے؟ تم کو نہیں پتا اللہ کے نے کہا ہے کہ جو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ تم سات سال سے اسی نبی کی نہیں مانتے تھے کیا؟ مانتے تھے، ایک موقع کے اوپر چار پیسے ادھر سے ادھر ہو گئے تو تم نے اللہ کے نبی پہ اعتراض کر دیا. جذباتیت. ٹھیک ٹھاک عقل مند قوم تھی، پھر بھی جذباتیت دکھا گئی. یہ سب جذباتی قوموں کی نشانیاں ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ سے اور ہم سے کوئی پوچھے ہم برصغیر کے رہنے والے جذباتی ہیں یا عقل مند ہیں، دو اور دو چار کی طرح پوری دنیا کہہ رہی ہے برصغیر کے رہنے والے کافی جذباتی ہیں، کافی جذباتی. آپ سے بات ہوئی تھی کہ دین کا کوئی ایسا حکم پتا چلے جہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ آتا ہے، جہاں سے قوم بننا شروع ہوتی ہے، جہاں سے اتحاد بھی ملتا ہے، دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پر ہے. پہلا کام یہ کر لیں، تھوڑا جذباتیت کو معاشرتی سطح پر کنٹرول کر لیں. اور آپ کا محلہ بھی اس معاملے میں کافی آگے ہے، کافی آگے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اگر قوم جذباتی حالت میں رہتی ہے، جذباتی حالت میں رہتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فائدے تو ہیں اس کے. فائدے کیا ہیں؟ اگر دشمن سے لڑوانا ہو تو بڑے بڑے عقل مند جو کام نہیں کر سکتے وہ جذباتی لوگ کر دیتے ہیں. بھائی بڑے بڑے عقل مند دانشور فلاسفر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، جب دشمن سامنے آتا ہے تو یہ اپنی کیلکولیشنز میں لگے رہتے ہیں اور لائبریری سے باہر نہیں نکلتے. اور وہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے تو بچے، نہیں بچے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم جرات سے مقابلہ تو کیا. یہ جذبات بری چیز نہیں ہے، جذبات بہت اچھی چیز ہے. اور بڑی سخت جگہوں کے اوپر یہ جذباتی کام آ جاتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک اور مشکل ہے، اگر کوئی قوم ہمیشہ جذبات میں رہے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ جذبات میں رہے، ایک دفعہ کہیں چلو مشکل پیش آئیے، چلو جذبات میں، بات صحیح ہے، اگر ہمیشہ جذبات میں رہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ہم انسانوں کی دل کی دھڑکنے کی ایک رفتار ہوتی ہے، یہ جو خون بہ رہا ہے اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، خون کا جو پریشر دل کو جا کے لگتا ہے اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، دماغ سے جو اعصاب کی حرکت ہوتی ہے اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے. یہ سب ایک نارمل میں چلے تو 70 سال چلے مثال کے طور پر. اچھا اگر یہ سپیڈ بڑھ جائے ہر چیز کی، ہر چیز کی سپیڈ بڑھا لیتے ہیں، دل تیزی سے دھڑکے، خون تیزی سے دوڑے، پریشر تیز ہو جائے، نروس کا سسٹم تیز چلنے لگے، اگر یہ سب تیز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان کی عمر کم ہو جائے گی، انسان کی عمر کم ہو جائے گی. اچھا اگر بہت تیز ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ بہت کم ہو جائے گی. قوم کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہر وقت جذبات میں رہے گی اس کی عمر کم ہو جائے گی. کیا مطلب؟ اہداف حاصل نہیں کر پائے گی، کامیابیوں سے دور رہے گی، اس کو ہمیشہ بھاگنا پڑے گا، یہ کمزور قوم بن جائے گی. اچھا کمزور قوم کیوں بن جائے گی؟ باڈی کی مثال تو چلیے سمجھ میں آتی ہے کہ باڈی کیپیسٹی ہوتی ہے دل کے دھڑکنے کی، اس کی کیپیسٹی آپ بہت تیزی سے دھڑکاتے رہیں گے اس کو تو کچھ عرصے کے بعد یہ تھک جائے گا. قوم کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟ اس لیے کمزور ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ اس کو نہیں لڑنا ہوتا دشمن جذبات کو استعمال کر کے لڑوا دیتا ہے، جہاں پہ اس کو خاموش بیٹھنا ہوتا ہے دشمن اس کے جذبات کو استعمال کر کے اس کو میدان میں لے آتا ہے، جہاں پر اس کو کسی کی تابع داری میں چلنا ہوتا ہے دشمن اس کے جذبات کو بڑھا کر اس کو لیڈر سے بھی آگے لے جاتا ہے. اس قسم کی قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتی. کیسے اہداف حاصل کرے گی؟ انسان کی زندگی اسٹریٹجی کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. آپ باپ اور بچے کے رشتے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، باپ کبھی اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی سختی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ مار بھی لیتا ہے. اچھا اگر ہمیشہ ہی مارتا رہے تو کیا ہوگا؟ معاملہ خراب ہو جائے گا. ایک نارمل بیہیویئر میں رہے تو باپ بچے کا رشتہ بہت اچھا ہے. اس میں کہیں کبھی سختی نہیں آتی، نہیں سختی بھی آتی ہے، کبھی باپ کو سختی کرنی پڑتی ہے، اور اگر نارمل بیہیویئر میں رہے بچہ بھی ریئلائز کر لیتا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے باپ کو سختی کرنی تھی، اس نے اچھا کیا. ہمیشہ سختی کرے تو پھر وہ بچہ باغی بن جائے گا، اس کا رشتہ صحیح نہیں چلے گا. قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی، قوم کو بھی اسٹریٹجی کے تحت چلنا ہوتا ہے. بعض جگہ سختی دکھانی ہوتی ہے، بعض جگہ نرمی دکھانی ہوتی ہے، بعض جگہ جذبات دکھانے ہوتے ہیں، بعض جگہ شعور دکھانا ہوتا ہے. اگر شعور نہ رہیں صرف جذبات رہیں کیسے کوئی قوم چل سکتی ہے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ایک لحاظ سے اچھا پوائنٹ ہے برصغیر کے لوگ جذباتی ہیں، ایک لحاظ سے اچھی جگہ ہے. میں نہیں کہہ رہا جذبات کی کوئی قیمت نہیں، جذبات بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیشہ جذبات میں رہیں یہ بہت سخت ہے. اس کے ساتھ کسی کی لیڈرشپ نہیں چل سکتی، چونکہ لیڈر لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، اپنی لیڈرشپ کو جذباتی قوم کے ہاتھوں ہمیشہ خطرے میں دیکھتا ہے. آپ تصور کریں، یہ جو جنگ صفین کے بعد حکمیت کا ڈرامہ ہوا جو واضح طور پر دین کے خلاف گیا، یہ کس نے سید الشہداء امیر المومنین کے اوپر مسلط کیا تھا؟ امیر المومنین چاہتے تھے کہ حکمیت ہو، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چاہتے تھے. بار بار منع کیا کہ بھائی یہ حکمیت صحیح نہیں ہے، جس قوم کو اس وقت قرآن کریم کا خیال آیا ہے اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب دونوں لشکر سامنے کھڑے تھے، ہم نے ایک انسان کو قرآن دے کر ان کے سامنے بھیجا تھا، اس کو تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، قرآن کریم کو پامال کر دیا تھا، اب ان کو کہاں سے قرآن کریم کا خیال آ گیا؟ اتنی دفعہ خوارج کو سمجھایا نہیں مانے، کہا نہیں حکمیت کرنی، امیر المومنین کو حکمیت تسلیم کرنی پڑ گئی. پھر کہا میں اپنے افراد کو بھیجوں گا، مالک اشتر کو بھیجوں گا، عبداللہ بن عباس کو بھیجوں گا، کہ نہیں آپ کا بندہ نہیں جائے گا، بندہ وہ جائے گا جو آپ کو نہ آپ کا ماننے والا نہ ہو. امیر المومنین نے فرمایا وہ دیکھو وہ امیر شام کو دیکھو، وہ ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو 100% اس کا ماننے والا ہے، اور میں یہاں سے اپنے بندے کو بھیج رہا ہوں تو تم مجھ سے کہہ رہے ہو ایسا بندہ نہیں جائے گا جو آپ کا ماننے والا ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس جذباتی قوم کو کوئی سمجھا سکتا تھا کیا؟ نہیں سمجھا سکے، معاملہ ختم ہو گیا، نقصان پہ نقصان اٹھانا پڑا. لیڈر لیڈرشپ نہیں کر سکتا جب تک کہ قوم اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرے. اب دو راستے ہیں ہمارے پاس. جو افراد یہاں پہ سن رہے ہیں یا مثلا کبھی اور باہر سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں گے, دو راستے ہیں. یا تو ہم یہ کہیں ہم وہ پرفیکٹ قوم ہیں جس کے اندر جذبات اور عقل کا پرفیکٹ بیلنس ہوا ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو ہماری بات صحیح نہیں ہے, ہماری بات صحیح نہیں ہے, ہم یہاں پہ بات غلط کر رہے ہیں. اس قوم کے اندر جذبات اور عقل کا پرفیکٹ بیلنس پہلے سے ہوا ہوا ہے, اس بات کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہاں تھوڑے ہمارے جذبات آگے ہیں, تو پھر اب وقت ہے کہ اب ہم قیمت خون سے دے رہے ہیں, اب ہمارے جذبات کو عقل کے تابع ہو جانا چاہیے, ہمارے جذبات کو عقل کے تابع ہو جانا چاہیے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بالکل آپ کے آپ کی زحمتوں کو اختتام تک لاتے ہوئے, اور وقت بھی ظاہر پورا ہو چکا ہے, صرف ایک آدھ جملہ اس سلسلے میں اور. اچھا جذبات کو عقل کے تابع ہونا چاہیے, تو اب کیا کریں, اب کیا کریں پھر؟ عقل جذبات کے اوپر حاکم ہو جائے, اس کے لیے ذاتی طور پر ایک آدمی کیا کرے؟ بہت سادہ سادہ جن کام کرے. پہلی بات, کوئی ایسی بات دعوے میں نہ کہے جو یہ کر نہیں سکتا. یہاں سے شروع کریں. قوم جذبات میں آ کر دعوے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو کر نہیں سکتی. نمبر ایک, جب بھی کوئی دعویٰ کریں پہلے اس کو ثابت کرنے کے لیے سارے پروفس جمع کر لیں. اگر یہ دو تین چیزیں نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے قوم جذباتی ہے, ایسی باتیں دعوے میں کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا. اچھا یہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, سامنے والا دعووں سے مرغوب ہو جائے گا. آج کی دنیا اتنی سادہ ہے کیا کہ سامنے والا دعووں سے مرغوب ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب تک دعوے کے پیچھے سبسٹینشل ایفرٹ نہیں ہوگی کہ ہاں یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے پہلے ہوم ورک ہو چکا ہے, یہ بالکل تیار ہے اپنے دعوے پہ عمل کریں گے, اس وقت تک دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر آپ نے کوئی بات ثابت کرنی ہے اور آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, آپ دعویٰ کریں کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو پھر دعویٰ مت کریں. جذباتی قوم یہ اس معاملے میں بھی پیچھے ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال اور دے کر اس بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. ہم سب کے سامنے اس وقت دنیا میں محاذ جنگ میں مشغول ترین قوم لبنان کی قوم ہے. ان کا محاذ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت, محاذ ہونے کے ناطے, جنگ ملک کے اندر مسائل ہونے کے ناطے عراق سب سے مشکل میں ہے اس وقت, اس کے مسائل سب سے زیادہ ہیں. شاید ہماری قوم بھی مشکل میں ہے, ہمارے مسائل بھی سب سے زیادہ ہے, اس اعتبار سے کافی زیادہ ہے. محاذ کے اوپر ایک لشکر یہاں ایک لشکر یہاں, اس اعتبار سے سب سے ایکٹیو اس وقت لبنانی قوم ہے. ان کا ایک ترہ امتیاز بن گیا ہے پوری دنیا کے سامنے. وہ کیا ہے؟ اگر ان کا سربراہ کوئی دعویٰ کرتا ہے, اس سے پہلے کہ پورا نہ کیا ہو, اس نے صلاحیت حاصل نہ کی ہو, اس نے دعویٰ کرنا ہی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا 100% ایک ہی مطلب ہے, اس نے پہلے صلاحیت حاصل کر لی ہے تبھی یہ دعویٰ کر رہا ہے, ورنہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا. اچھا اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, جب تک اس کے پاس سارے پروف جمع نہیں ہوں گے یہ دعویٰ کرے گا ہی نہیں. تو چاہے یہ پہلے کی کسی بات میں کوئی دعویٰ کرے, الزام لگائے, تو اس کے پاس ثبوت جمع ہوں گے. اگر یہ مستقبل کے سلسلے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو ساری تیاری جمع ہوگی. یہ اس کی عقلائیت کے اوپر دلیل ہے, یہ جذباتی نہیں ہے. اچھا اس کا حق تھا کہ جذباتی ہو, کیوں؟ اس کا محاذ سب سے زیادہ ایکٹیو محاذ ہے. جب قوم کسی محاذ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو خود بخود اس کے جذبات آگے چلے جاتے ہیں, خود بخود اس کی عقلائیت پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن وہ قوم جو اس وقت سب سے ایکٹیو محاذ میں کھڑی ہے, اس کی عقل پسندی اس وقت سب سے اچھی ثابت ہو رہی ہے. نہ کسی الزام میں بلا ثبوت الزام دے رہا ہے, نہ مستقبل کے کسی دعوے کو بلا تیاری کے دعویٰ کر رہا ہے. یہ عقل پسندی پہ دلیل ہے. جو ہمیں سیکھنا پڑے گا وہ یہی ہے, قوم ہونے کے ناطے ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں ہوں, ہمارے دعوے ہمارے الزامات, اور اسی طریقے سے ایک اور تیسرا مرحلہ ہے آپ کے ری ایکشنز. جذباتی انسان کو کسی میدان میں کھدوا دینا بہت آسان ہوتا ہے، تھوڑی سی چیزیں اس سے کہہ دو وہ ایک دم جذبات میں ہو کے میدان میں آ جاتا ہے۔ یہ انسان معمولاً ایسی جنگیں شروع کر دیتا ہے جس کو شروع کرنے کے لیے خود بھی تیار نہیں ہوتا، دشمن نے اسے شروع کروانی ہوتی ہے۔ اچھا دشمن کیوں شروع کرواتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ تیار بیٹھا تھا، وہ تیار بیٹھا تھا۔ یہ جذباتی کی تیسری نشانی ہوتی ہے۔ جو آپ سے عرض کرنا تھا اور شروع سے میں اس کو خلاصے کے طور پہ لے آؤں، وہ یہ کہ ایک قوم کے اندر دین ہو اور پیسہ نہ ہو یہ مشکل نہیں ہے، دین ہو طاقت نہ ہو یہ مشکل نہیں ہے، دین ہو سکون قلب نہ ہو یہ مشکل ہے، دین ہو اتحاد نہ ہو یہ مشکل ہے۔ پھر عرض کیا چند وجوہات ہیں، بالکل ہاتھ لگا کے بتانے والی، ان چند وجوہات میں ایک وجہ عقل اور جذبات کا توازن ہے۔ اگر یہ توازن اچھا ہوتا ہے قوم متحد ہوتی ہے، یہ توازن اچھا نہیں ہوتا قوم مشکلات میں پھنس جاتی ہے۔ جذبات کا ہونا بہت اچھا ہے، تیسری چوتھی دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں جذبات کا ہونا اچھا نہیں ہے، نہیں، جذبات کا ہونا بہت اچھا ہے۔ اگر عقل کی حد میں رہ کے جذبات ہوں، نہ ہو تو پھر بہت کام خراب ہو جائے گا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں اور انسانیت کے ہر کمال ہر فضیلت کے اعتبار سے کربلا بہترین مثال ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر آپ انسان کی اعلیٰ ترین اوصاف کی بات کریں، کربلا بہترین مثال ہے، چاہے کوئی بھی صفت ہو۔ آپ شجاعت کی بات کریں، کربلا بہترین مثال ہے۔ ایثار کی گفتگو ہے، کربلا میں بہترین مثال ملے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی قوم میں عقل اور جذبات کا توازن ہو، اس کے لیے بھی کربلا بہترین مثال ہے، بہت زبردست مثال۔ وہ کیسے مثال ہے؟ بہت سادہ سی مثال۔ یہ جو سید الشہداء کے ساتھ افراد تھے، ان میں سے کوئی زندگی نہیں چاہتا تھا، یہ سب سید الشہداء کے نام پر جان دینے کے لیے آئے تھے، جگہ جگہ اس بات کو ثابت کر رہے تھے ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں حسین کی محبت چاہیے، اس سے کم پہ بات نہیں کریں گے۔ ہر موقع پر اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے شب عاشور دو موقع پہ ثابت کیا، ایک اس موقع پر جب سید الشہداء نے چراغ بجھایا کہ چلے جاؤ، پھر انہوں نے ثابت کیا ہمیں جان نہیں چاہیے، ہمیں امام حسین کی وفاداری چاہیے، امام حسین سے وفاداری کرنی۔ دوسرا اس موقع پر کیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور یہ تمام کے تمام بی بی کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے شمشیروں کو اپنی گردنوں کے اوپر رکھ کر، کہ بی بی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں، ہماری وفاداری کا یقین کر لیں، ہم بے وفا انسان نہیں ہیں۔ یہ سب کے سب اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے تمام کے جذبات تھے۔ سید الشہداء جب میدان کربلا کے اندر اصحاب کو تیار کر رہے تھے، تو مشکل سب سے بڑی یہ تھی کہ جب ایک ایک کر کے بھیجنا تھا، اب پہلے کون جائے گا اور بعد میں کون جائے گا، سب کی خواہش یہ تھی پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا، یہ سب کیوں اپنی جانوں کو نثار کر رہے تھے؟ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ کیوں اس طرح سے پیش آ رہا تھا۔ کم سے کم ایک جملہ ایسا ہے جو ان میں سے کئی افراد نے ادا کیا تھا، اور ان افراد نے کہا تھا ہم حرم حسین کا دفاع کریں گے، ہم حرم حسینی کا دفاع کرنے آئے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ خیموں کے اندر جو بیویاں ہیں یہ آسمان کے منتخب ترین افراد ہیں، ان سب کو پتا تھا یہ جو بنی امیہ ہے یہ دنیا کی ظالم ترین قوم ہے، یہ کردار کے اعتبار سے پست ترین قوم ہے۔ ان سب کو پتا تھا کہ ایک عجیب مشکل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر بنی امیہ لے کر آئیں گے، اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمارے رگوں میں خون باقی ہے ہم خیمے تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ انتہا یہ تھی کہ سید الشہداء خود جب زمین کے اوپر تشریف لائے اور پوچھنے والے نے آغا بہجت سے سوال کیا کہ آغا سید الشہداء کا روضہ ایک طرف ہے اور مقتل تھوڑے فاصلے کے اوپر، پوچھنے والے نے پوچھا یہ مقتل فاصلے پر ہے، سید الشہداء کا روضہ کیوں وہاں نہیں ہے جہاں سید الشہداء اپنے ذوالجناح سے زمین کے اوپر گرے؟ ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ ذوالجناح سے گرے، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر وہ شہید ہوئے۔ تو آقا بہجت جواب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء زمین پر گرے تو ان لعینوں نے خیموں کے اوپر حملہ کیا، اور اس موقع پر سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہو کر دشمنوں سے کہتے ہیں اے لعینوں ابھی میں زندہ ہوں. اس مظلومیت کے عالم میں سید الشہداء خیام کے دفاع کی بات کر رہے تھے، اور ان خیام کے اندر بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں. جب حسین کا لاشا زمین کے اوپر پڑا ہے اور سارے لاشے اٹھائے جا چکے ہیں اور صرف حسین کا لاشا زمین پر ہے، یہ بی بی پکار اٹھتی ہیں، کہتی ہیں خدایا سب کا وارث ہے، میرے حسین کا کوئی وارث نہیں. اور دوسرا موقع وہ موقع آیا جب 11 محرم کو بی بی سید الشہداء کے روزے پر آئی ہیں، جسد اطہر کے اوپر آئی ہیں جس پہ نہ کفن ہے نہ سر ہے. بی بی نے سید الشہداء کی اس مظلوم لاشے کو دیکھا، دونوں ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر مدینے کا رخ کیا، فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگارا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار منتخم خون حسین سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.